بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر چار سنتے ہیں۔ قابلیت کے قائل ہو گئے تھے۔ امام مالک فقہ و حدیث کے امام تھے۔ بڑے بڑے محدثین اور فقہ کو آپ کی شاگردی کا فخر حاصل ہے۔ امام شافعی نے جو آپ کے شاگرد تھے فرمایا کہ تابعین کے بعد امام مالک بندوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی حجت ہیں۔ جب کوئی حدیث مالک کی روایت سے تم تک پہنچے تو اسے مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ وہ علم حدیث کا درخشاں ستارہ ہے۔ مالکی فقی کتب مدینہ میں پیدا ہوا اور سارے حجاز میں پھیلا، مگر بعد میں صرف مغربی اقصا اور اندلس میں محدود ہو کر رہ گیا۔ اندلس میں فقہ مالکی کی ترویج میں حشام بن عبد الرحمن کا بڑا حصہ ہے۔ امام مالک اسلامی قانون کے ماخذوں میں قرآن پاک کے بعد سنت نبوی کو بطور دلیل قطعی تسلیم کرتے ہیں۔ امام مالک پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے حدیث کو رہنما بنا کر موتا مرتب کی موتا میں وہ ایک موضوع کو لیتے ہیں، اس سے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اہل مدینہ کے تعامل کو بیان کرتے ہیں، اور پھر تابعین اور اہل فقہ کی رائے لکھتے ہیں۔ اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو قرآن و حدیث اور فتویٰ کی روشنی میں اپنے رائے سے اجتہاد کرتے ہیں۔ امام مالک استنباط احکام میں قرآن کریم کے بعد حدیث پر اعتماد کرتے تھے، اور حدیث کے صحیح ہونے پر صحابہ کے اقوال اور اہل مدینہ کے تعامل کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کے برخلاف امام مالک غیر کو شدہ مسائل و معاملات میں فتویٰ دینے سے احتراز کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو ہوتا ہے وہ پوچھو، جو نہیں ہوتا اسے چھوڑ دو۔ امام مالک بھی دیگر آئمہ کی طرح قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کو اسلامی قانون کا ماخذ تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قیاس کے استعمال کے باب میں مصالح مرسلہ پر بہت زور دیا ہے۔ مصالح مرسلہ وہ اصول ہے جس کی تائید یا تردید میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو، لیکن اس کی اصول کے ذریعے ان مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو جن کے لیے شریعت اسلامی کا وجود عمل میں آیا ہے۔ امام مالک کے خیال میں مصالح مرسلہ کے اصول پر عام خرابیوں اور نقصانات کے ازالے کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت امام مالک نے مصالح مرسلہ کے اصول کو اتنی وسیعت دی کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ نے اسلامی قانون کے چوتھے ماخذ سازی میں اجتہاد کا دائرہ عمل بہت وسیع کیا ہے، اور ایسے امور جن کے بارے میں قرآن و سنت رہنمائی نہ کرے، نہ ہی اجماع موجود ہو، تو قیاس سے کام لے کر استحسان اور مصالح مراسلہ کے اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی۔ امام احمد بن ادریس الشافی 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آپ کے پیدائش سے کچھ روز قبل انتقال فرما چکے تھے۔ والدہ نے بہت عسرت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی تکمیل کی خاطر آپ نے بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ مدینہ منورہ میں امام مالک سے علم و حدیث حاصل کیا۔ بغداد میں امام محمد بن حسن سے علم فقہ میں اکتساب فیض کیا۔ فقہ میں مدینہ و عراق کے تقابلی مطالعے سے ایک خاص نقطہ نظر پیدا ہوا، اور یہیں سے شافعی فقہ کی بنیاد پڑی۔ اصول حدیث و فقہ میں امام شافعی کی مشہور کتاب الرسالہ فی الاصول الفقہ والحدیث ہے۔ امام شافعی کی یہ تصنیف تاریخی اعتبار سے اصول حدیث سو اصول فقہ میں پہلی مدون اور مرتب کتاب ہے۔ امام شافعی دیگر ائمہ کی طرح قرآن و سنت کی اسلامی قانون کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سنت کو حدیث ہی کے ذریعے متعین کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اگر جس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے، لیکن سنت رسول کو قرآن کی تفسیر ہونے اور ان کے الہامی ہونے کے سبب تشریعی اعتبار سے قرآن کے برابر درجہ حاصل ہے، چنانچہ نسخ کے بارے میں ان کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نے سنت کو منسوخ کر سکتا ہے اور نہ سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، بلکہ قرآن صرف قرآن سے اور سنت سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ اسلامی قانون کے تیسرے ماخذ اجماع کے بارے میں امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اجماع تنفیذ کی قوت رکھتا ہے، نہ کسی خطے یا علاقے کے علماء کا اجماع۔ امام شافعی نے قیاس کے اصولوں کے ذریعے الہامی احکام اور انسانی فکر کے درمیان رشتہ قائم کر کے ایک مربوط قانونی نظام پیش کرنے کی جو صحیح کی ہے، وہ تاریخ فقہ میں رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ امام شافعی کا فقہی مکتب ایک مخصوص انداز رکھتا ہے، آپ کے تلامذہ نے اس کو اختیار کیا۔ آپ کے تلامذہ متعدد مقامات پر قیام پذیر تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ امام شافعی نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مدینہ منورہ میں، کچھ حصہ عراق اور آخری حصہ مصر میں گزارا۔ مصر میں امام شافعی کی قابلیت اور قدرت کلام کا خوب اظہار ہوا۔ مصریوں نے آپ کی زندگی اور وفات کے بعد بھی آپ کو جلیل القدر مانا۔ امام شافعی وہ امام ہے جنہوں نے بنفس نفیس اپنے مکتب کو پھیلانے کے لیے سفر کیے اور اپنی کتابیں خود لکھیں، بعض اپنے شاگردوں سے لکھوائیں۔ آپ کے سوا کسی اور امام کو یہ بات حاصل نہیں تھی۔ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں وفات پائی۔ تفسیر حدیث اور فقہ میں کمال حاصل کیا۔ امام شافعی سے علم فقہ حاصل کیا، لیکن بعض مسائل میں امام شافعی سے اختلاف کیا اور درجہ اتحاد پر فائز ہوئے۔ بنیادی طور پر امام احمد بن حنبل ایک محدث تھے۔ آپ کا مجموعہ احادیث المسند علم حدیث میں آپ کی فضیلت شان اور پر واضح دلیل ہے، اس لیے آپ کی فقہ پر حدیث کا رنگ غالب ہے۔ آپ مسائل تقدیری سے اجتناب کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ نے آپ کے مذہب کی ترویج و اشاعت میں بہت کام کیا۔ امام احمد بن حنبل نے فقہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ فقہ حنبلی کے بانی کہلائے۔ آپ امام مالک کی طرح بے وقت محدث اور فقیہ تھے۔ امام احمد تحصیل علم سے فارغ ہو کر مندرس و افتاء پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہ دورے نزدیک سے تشنگان علم اپنی پیاس بجانے کے لیے چلے آتے تھے۔ آپ کے حلقے درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں امام بخاری اور امام مسلم شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا۔ امام احمد بن حنبل اس فتنے میں ثابت قدم رہے۔ اگر اکثر علماء نے خلیفہ وقت مامون الرشید کی دعوت خلق قرآن کو قبول کر لیا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل نے لغزش نہ دکھائی اور قرآن کو خلق نہ کہا۔ اس جرم میں امام احمد بن حنبل نشان اذیت بنائے گئے، لیکن آپ کی ثابت قدمی متنزل نہ ہو سکی۔ یہ چاروں آئمہ جمہور اسلام کے آئمہ ہیں، اور آج انہی کے فقہی مکاتب پر امت مسلمہ عمل پیرا ہے۔ شیعی مذہب۔ اس دور میں شیعوں کے تین فقہی مذاہب پیدا ہوئے، ایک شیعہ امامیہ جس کو شیعہ اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے شیعہ زیدیہ اور تیسرے شیعہ اسماعیلیہ۔ شیعہ امامیہ اپنی فقہ کی نسبت امام ابو عبداللہ جعفر صادق کی طرف کرتے تھے۔ یہ حدیث صرف اہل بیت سے روایت کرتے ہیں، اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے۔ اگر قرآن و سنت میں حکم نہ ہو تو اپنے آئمہ کے اقوال کا اتباع کرتے ہیں۔ شیعہ زیدیہ حضرت زید بن علی عابدین بن حسین بن علی کی طرف منسوب ہیں۔ یہ طبقہ جمہور مسلمانوں کے مذہب کے زیادہ قریب ہے۔ یہ احادیث صرف اہل بیت سے ہی نہیں بلکہ جمہور سے بھی روایت کرتے ہیں۔ شیعہ اگرچہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیخین کی تنقید نہیں کرتے۔ شیعہ اسماعیلی یا اسماعیل بن جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں۔ ان تینوں شیعہ مذاہب میں عقیدہ و اطرت اور اطرت کی وراثت کا طریقہ مشترک ہے۔ دیگر مذاہب فقہ۔ آئمہ مجتہدین کے دور میں بعض دیگر فقہی مسالک پیدا ہوئے، لیکن وہ جلد ہی متروک اور معدوم ہو گئے۔ مثلا نمبر ایک مسلک اوزائی، نمبر دو مسلک لیس بن سعد، نمبر تین مسلک داؤد بن علی ظاہری، نمبر چار مسلک ابو جعفر محمد بن جریر تبری۔ پانچواں دور شارحین فقہ کا ہے، 34 ہجری سے زوال بغداد تک۔ یہ دور متعدد مذاہب کی اشاعت اور تقلید کا دور ہے۔ 34 ہجری میں خلافت اسلامیہ کمزور ہو چکی تھی اور متحد سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی مختلف فقہی مذاہب نے فروغ پایا۔ سیاست کا حکم عقیدہ پر غالب آنے لگا تو مختلف فقہی مذاہب کے آئمہ نے تقلید میں عافیت سمجھی اور آئمۃ الناس کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا سیاسی شیرازہ منتشر ہو رہا تھا۔ آئکہ 626 ہجری میں سقوط بغداد کے ساتھ اسلام کا سیاسی زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اگرچہ اس دوران بہت سے علماء فضلہ پیدا ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فقہ میں ارتقاء کی جو روح گزشتہ 3 صدیوں تک کام کر رہی تھی، وہ 34 میں کمزور ہو گئی اور بلاخر زوال بغداد کے ساتھ اجتہاد کی جگہ تقلید نے لے لی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک معین امام کے فقہی احکام کا اتباع اور اس کے اقوال کا اس طرح اعتبار کیا جانے لگا گویا وہ شارع علیہ السلام کی طرف سے منصوص ہیں، جن کی پیروی مقلد پر لازم ہو گئی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سابقہ ادوارہ میں بھی مجتہد اور مقلد دونوں موجود تھے، یعنی یہ کہ فقہ مجتہدین تھے، وہ فقہی احکام براہ راست کتاب و سنت سے اخذ کرتے تھے اور ان کو استنباط احکام کی قدرت حاصل تھی، اور مقلدین عام لوگ تھے جو اپنے شہر کے کسی نہ کسی مجتہد کی طرف دریافت احکام کے لیے رجوع کرتے تھے اور اس کے بتائے ہوئے فتویٰ پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں علماء اور عوام، خاص و عام، ہر شخص تقلید کا نہ صرف قائل بلکہ اس پر سختی کے ساتھ عامل ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے علماء نے فقہی احکام کو براہ راست کتاب و سنت سے اخذ کرنا چھوڑ دیا اور کسی ایک امام کی فقہ اور اس کی مدونہ احکام پر انحصار کرنے لگے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان آئمہ مجتہدین کی کتابوں کی شرحیں اور شروں کی شرحیں لکھی جانے لگیں، اور اس طرح علماء نے اختیار اور اجتہاد کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے۔ اگرچہ اس دور میں بعض جلیل القدر فقہ پیدا ہوئے جو اپنے علم و تفقہ کی بنا پر درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان میں تقلید کی روح اس طرح سرایت کر گئی کہ ان میں خود استنباط و اجتہاد کرنے کی ہمت نہ تھی۔ چنانچہ اس دور کے علماء نے ایک معین واضح فقہ کی تقلید اپنے اوپر واجب و لازم کر لی اور اپنے آپ کو اجتہاد کے فریضہ کا اہل سمجھنا چھوڑ دیا۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ استخراج و استنباط کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ قاضی حضرات کی تقلیدی روش بھی تھی، جو اپنے فیصلے میں کسی متعین اور مدون مذہب فقہ کی پیروی کرتے اور اس سے تجاوز نہ کرتے، اور صرف علماء سلف کے اقوال کو نقل کر دینا ہی کافی خیال رکھتے۔ چھٹا دور تقلید محض اور جمود کا ہے، زوال بغداد سے 13ویں صدی ہجری تک۔ زوال بغداد کے بعد علماء اسلام میں سے اجتہادی روح بالکل فنا ہو گئی اور وہ بالعموم لکیر کے فقیر ہو کر رہ گئے تھے، حتیٰ کہ آئمہ کے اقوال میں شوشہ بھر تبدیلی کے روادار نہ تھے۔ اس سے اسلامی فقہ کی جو اپنی حیت ترکیبی میں ایک جاندار اور ارتقاء پذیر اور متحرک فقہ تھی، فقہ جامد ہو کر تنزلی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ تعلیم و تعلم کے لیے اپنے ہی عقیدہ و مسلک کی کتابوں پر اکتفا کیا جانے لگا، نتیجتاً علوم کی حقیقی ترقی رک گئی اور مختلف مذاہب فقہ کے مطالعے سے جو وسیعت نظری اور عائلی ظرفی پیدا ہوتی ہے وہ علماء میں نایاب ہو گئی، بلکہ ہر فقہی مذہب کے معین اپنے مسلک کی تائید و حمایت میں عام ہو گئی۔ اگرچہ اس زمانے میں امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئیں، لیکن یہ حضرات بھی علماء میں اجتہادی شعور پیدا نہ کر سکے، اور یہ پورا 700 سالہ دور تقلید محض اور جمود کا دور کہلایا۔ علماء میں ایک دوسرے سے دوری، بلکہ آئمہ مذاہب کے امہات کتب سے لا تعلقی اور زمانہ تنزل کی کتابوں سے اعتنا اس دور کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بتاریخ 10 ربیع الاول 661 ہجری بمقام حرا پیدا ہوئے۔ آپ کا نام تقی الدین اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ خود آپ کے والد شہاب الدین اور آپ کے دادا ابو البرکات عبد السلام بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ مجد الدین ابو البرکات عبد السلام کی مشہور تصنیف التحریر حنبلی فقہ میں ابن قدامہ المقدسی متوفی 620 جی کی مشہور کتاب المغنی کے بعد مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا عہد طفولیت حرام بھی گزرا، چنانچہ امام ابن تیمیہ نے جس فضا میں آنکھ کھولی وہ علم و دین کی خوشبوؤں سے معطر تھی۔ امام صاحب کو بھی یہ چیزیں ورثہ میں ملیں، بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کے بعد حفظ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، بعد ازر علم فقہ میں دسترنے حاصل کی، اس کے ساتھ ہی متبادل علوم حاصل کیے اور علوم منقول و معقول میں کمال پیدا کیا۔ امام صاحب کو اپنی عملی زندگی میں سب سے پہلا حصہ رسالہ حمویہ کے سلسلے میں پیش آیا، جو آپ نے مات شام کے ایک قصبے کے لوگوں کے استفارہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس رسالہ میں آپ نے صفات باری تعالیٰ، استواء علی العرش اور وسیع کرسی سموت العرض کے بارے میں اپنے عقائد و افکار کا اظہار کیا تھا۔ اس رسالے سے امام صاحب کی عملی زندگی میں بچہ تو مجادلہ کا باقاعدہ آغاز ہوا، کیونکہ فقہ کے ایک جماعت نے آپ کے اس فتویٰ کے خلاف آواز بلند کی، تاکہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوا۔ امام صاحب نے شافعی قاضی امام الدین کے روبرو علم و فضلہ کی ایک جماعت کے سامنے اپنے نقطۂ نظر کی متعدد پہلوؤں سے وضاحت کی، معاملہ رفع ہوا اور امام صاحب حسب معمول درس تدریس اور تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے۔ سن 693 میں تتاریوں نے شام پر حملہ کر دیا، شام و مصر کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ اس موقع پر امام صاحب نے مسند عالم سے اٹھ کر میدان عمل میں قدم رکھا اور خود ایک وفد کی صورت میں تتاریوں کے بادشاہ کازان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے امام صاحب کی جرات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس گفتگو کے ابتدائی نتیجے میں کازان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ امام صاحب کی کوشش سے تتاریوں کے پنجے ستم سے بے گناہ قیدیوں کی ایک بڑی تعداد رہا ہوئی، جس میں قیدی ہی نہیں بلکہ ضمنی غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دو سال بعد 702 میں بلاخت تتاروں نے دوبارہ حملہ کیا۔ امام صاحب نے خود بنف نفیس میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ امام صاحب کی موجودگی کی وجہ سے مصر و شام کی فوجیں اس بے جگری سے لڑیں کہ تتاری فوج کے اقدام اکھڑ گئے اور ان کو شکست ہو گئی۔ تتاریوں کی اس شکست سے ان کی ہیبت ختم ہو گئی اور لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت اور رفعت کئی گنا بڑھ گئی۔ مختلف کلامی فرقوں اور صوفیہ سود کے زیر اثر جو بدعتیں مسلمان معاشرے میں رواج پکڑ گئی تھیں، ان کے استحصال کے لیے زبردست مہم چلائی۔ اس کے نتیجے میں امام صاحب کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قاضی صاحب نے امام صاحب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ 18 ماہ قید بند رہنے کے بعد 23 ربیع الاول 707 ہجری کو ایک عرب امیر کی کوشش سے رہا ہوئے امام صاحب نے نام نہاد صوفیہ کے عقائد پر شدید نکتہ چینی کی، جو عقیدہ و حدت الوجود کے قائل تھے کہ وجود اور موجود خالق اور مخلوق میں کوئی تفریق نہیں۔ امام صاحب نے علی الاعلان محی الدین ابن عربی کے فلسفہ تصوف کے خلاف نکتہ چینی شروع کر دی۔ بالخصوص امام صاحب استغاثہ مدد مانگنے کو صرف خدا ہی سے خاص رکھتے تھے، آپ کے نزدیک کسی اور سے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی استغاثہ مدد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ شوال 707 ہجری میں دوبارہ جیل بھیج دیے گئے۔ امام صاحب نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ و مشق میں گزارا اور فروعی مسائل فقہ اور افتاء کی طرف متوجہ ہوئے۔ حلفی طلاق کے مسائل پر خاص ہنگامہ برپا ہو گیا اور آپ کو نائب السنت کے فرمان مورخہ 19 رمضان 719 کے ذریعے اس مسئلے پر فتویٰ نہ دینے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سرکاری حکم سے سرتابی کے جرم میں قلعہ میں 26 رجب 720 ہجری کو بند کر دیے گئے اور یہ سلسلہ 5 ماہ 18 دن جاری رہا۔ 10 محرم 721 ہجری کو سلطان ناصر کے حکم سے رہا ہوئے امام صاحب رہا ہو کر اپنے سابقہ سلسلہ درس، تدریس، تصنیف و تالیف اور افتاء میں پھر مشغول ہو گئے کہ زیارت، قبور، استغانت کے خلاف فتویٰ پر بھی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ سلطان مصر کے حکم سے ایک بار پھر شعبان 726 ہجری کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب کی ساری زندگی عقائد و مسائل کے گرہ کشائیوں اور تصانیف میں گزری۔ آپ نے پیچھے تصانیف کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ان کی تصانیف تفسیر حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقائد، کلام اور مناظرات پر مشتمل ہے۔ چند تصانیف کے نام حسب ذیل ہیں: رسالۃ التفسیر، کتاب الایمان، کتاب الاستقامتہ، اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب الفرقان، شرح الاصفہانیہ، کتاب نقیض المنطق، الرد علی المنطقین، رسالہ حمویہ، منہاج السنتہ نویہ۔ امام بن تیمیہ مذاہب اربعہ میں سے کسی خاص فقہ کے پیرویہ مقلد نظر نہیں آتے، اگرچہ ان کا منہاج میتھولوجی بنیادی طور پر حنبلی ہے۔ وہ حق کو کسی ایک مذہب میں محصور نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض مسائل میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مسئلے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مذاہب اربعہ سے ہٹ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، جس کی تائید میں وہ حدیث و آثار پیش کرتے ہیں۔ امام تیمیہ نے حنفی آئمہ کے برخلاف یہ فتویٰ دیا کہ مجبور شخص کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بحالت نشہ بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ ان کے نزدیک بحالت نشہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص واجب نہ ہوگا۔ امام ابن تیمیہ نے آئمہ اربعہ کے اجماعی نقطۂ نظر کے خلاف طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق بے وقت دیتا ہے، خواہ ایک دفعہ 3 طلاق کہے یا 3 مرتبہ طلاق کہے، تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ امام ابن تیمیہ بلا شبہ ایک بلند پایا مجتہد عالم تھے۔ ان کے بعد گزشتہ 6 صدیوں میں چند اعتراضات سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے فقہی اجتہادات ہزاروں صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلامی قانون کے مشہور ماخوذ نصوص قرآن، سنت، اجماع اور قیاس پر بھی بڑی شاندار بحثیں کی ہیں۔ نیز اصول فقہ میں استحاب، مصالح مرسلہ اور بالخصوص صد ذرائع اور شرعی حیلوں کے مسئلے پر ان کی تحریریں موجودہ پر فتن دور میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بتاریخ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 10 فروری 1703 بروز بدھ بمقام قصبہ پھلت دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام شاہ ولی اللہ قطب الدین احمد بن عبد الرحمن بن وجیہ الدین تھا۔ سلسلہ نصف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، ابتدا میں فارسی کی کتابیں اور بعض مختصرات پڑھیں، بعد ازا علوم دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں متول علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ مزید 12 سال تک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصول فقہ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد فقہ محدثین کے طریقے اختیار کیا۔ 1143 ہجری میں مکہ معظمہ کا سفر اختیار کیا۔ وہاں تقریباً 2 سال قیام کے دوران شیخ ابو طاہر مدنی سے، جو اپنے وقت کے بڑے محدث شمار ہوتے تھے، کتب حدیث پڑھیں۔ ساری زندگی قرآن و حدیث اور فقہ کی تصنیف و تعلیف میں گزاری، اور 9 محرم 1176 بمطابق 21 اگست 1765 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شاہ صاحب قرآن و حدیث کے بعد اجماع کو علم کی ایک اعلیٰ صورت اور شرعی احکام میں یقین پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب عوام الناس کے لیے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن علماء کے حق میں اجتہاد کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ شاہ صاحب ایک فقیہ محدث کی طرح آخرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث و آثار اور آئمہ مجتہدین کے اقوال اور آراء دونوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور جس مجتہد کے قول یا رائے کو احادیث و آثار سے صریحاً قریب پاتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مذاہب 4 تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کی طبیعت کا رجحان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی طرف زیادہ معلوم ہوتا ہے، گو ابنن وہ حنفی مذہب کی طرف راغب ہیں۔ تاہم یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شاہ صاحب کا طبی رجحان اجتہاد کی طرف ہے۔ شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ فقہی احکام کے اسرار کو بیان کرنا اور اس فن میں حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اس موضوع پر وہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ 7واں دور 14ویں صدی ہجری میں مسلمانوں پر انتہائی ابتلا کا دور گزرا، حتیٰ کہ ساری دنیا میں صرف چند مسلمان مملکتیں رہ گئیں، باقی سب کسی نہ کسی طرح استعماری طاقتوں کا نشانہ بنی اور ان کے زیر نگیں یا زیر اثر چلی گئیں۔ خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا اور مسلمان تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے، لیکن اللہ کی مشیت کو شاید مسلمانوں کی حالت زار پر رحم آ گیا کہ دیکھتے دیکھتے اس صدی کے آخر تک 50 سے زائد اسلامی مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ مشرق و وسطی افریقہ اور ایشیا کے بعض اسلامی ممالک میں زمین نے اپنے اپنے خزانے مسلمانوں کے لیے اگلنے شروع کیے، اور معدنی دولت بالخصوص پیٹرول کے ذخائر کے سبب مسلمانوں میں پھر سے سیاسی بیداری اور اقتصادی استحکام کی شکل دکھائی دینے لگی۔ چنانچہ عہد حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر فقہ اسلامی میں اجتہاد کی اہمیت و افادیت کا احساس پھر سے اجاگر ہوا۔ اس کی سب سے پہلی آواز 14ویں صدی کے ربیع اول میں 1917 میں ترکی میں سنائی دی، مگر یہ آواز مغربی اثر و نفوذ کے تحت اسلام کے بجائے لادینیت سیکولر عزم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مصر چند سال بعد اسلامی قانون سازی کی جدید تحریک شروع ہوئی، جس میں اولیت کا شرف مصر کو حاصل ہوا۔ 1925 میں حکومت مصر نے ایک کمیشن مقرر کیا جس میں شیخ الزہر، رئیس الحکمت العالیہ الشرعیہ اور مفتی مصر وغیرہ شامل تھے۔ اس کمیشن نے اسی سائل آئلی قانون سے متعلق چند امور کے بارے میں بطور اصلاح اپنی سفارشات پیش کیں، جن کو بحیثیت قانون نافذ کر دیا گیا۔ نان نفقہ، عدت اور مفقود الخبری کے مسائل میں امام شافعی کے مذہب کے مطابق عمل درآمد کیا جانے لگا۔ اس کے بعد 1929 میں حکومت مصر نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت طلاق بحالت نشہ اور طلاق بالجبر کو باطل اور طلاق بالکنایہ کو غیر نافذ قرار دیا گیا، علاوہ کہ اس کی نیت طلاق دینے کی ہو، نیز سوائے طلاق قبل و خول اور طلاق علی المال یعنی خلع اور 3 طلاق کے جن کی تکمیل 3 تیروں میں کی گئی ہو، ہر طلاق رجعی قرار دیا گیا، نیز شوہر کو 1 سال سے زائد مفقود دلخبر ہونے یا 3 سال سے زائد قید کی صورت میں زوجہ کو طلب تفریق کا حق دیا گیا۔ نصب اولاد، نفقہ، عدت، مہرت، مہر، حضانت وغیرہ کے بارے میں بھی قانون سازی کی گئی۔ 1943 میں قانون میراث، 1946 میں قوانین و کف اور وصیت نافذ کیے گئے، جس کے بعض احکام حنفی مذہب سے مختلف ہیں۔ اور آج صورت یہ ہے کہ مصر میں عائلی قانون الاحوال الشخصیہ کے نام سے دفعہ وار مدون شکل میں موجود ہے۔ جمال عبد الناصر ملک کے صدر ہوئے تو اس زمانے میں اسلامی قانون سازی کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ البتہ انور السادات کے زمانے میں عالمی اسلامی تحریک کے دباؤ کے تحت مصر میں شرعی قوانین نافذ کرنے کے لیے ملکی پارلیمان میں 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، ایک قوانین حدود اور قصاص و دید کی تدوین کے لیے اور دوسری کمیٹی دیوانی قوانین کی تدوین کے لیے۔ ان 2 کمیٹیوں نے اپنا کام مکمل کر کے پارلیمان میں مسوات قوانین پیش کر دیے۔ شام میں قانون المدنی کے نام سے 18 مارچ 1931 سے مجلۃ الاحکام العدلیہ نافذ العمل ہے۔ البتہ عائلی قانون میں 1336 میں بربنائے ضرورت چاروں مذاہب فقہ سے احکام اخذ کیے گئے۔ ان احکام میں عورت کو تنگی نفقہ اور شوہر کے مرض کہنے، مثلا جنون، جذام اور سل وغیرہ کے لائق ہو جانے پر فسخ نکاح کا اختیار دیا گیا۔ نئے شوہر کو عام حالات میں 4 سال اور زمانۂ جنگ میں 1 سال تک مفقود الخبر رہنے کی صورت میں فسخ نکاح کا اختیار دیا گیا۔ شام کے وزارت عدل نے 23 اکتوبر 1945 کو پروفیسر تنتاری کو مسلمانوں کی شخصی قانون کی تدوین کے کام پر مامور کیا۔ پروفیسر موصوف نے 1948 میں ایک مسودہ قانون حکومت کو پیش کر دیا ہے، جسے حکومت نے 23 جولائی 1949 کو 5 افراد پر مشتمل ایک کمیشن کے حوالے کر دیا۔ اس کمیشن نے پروفیسر موصوف کے تدوین کردہ قانون پر نظر ثانی کی۔ اس کے بعد 26 ستمبر 1991 کو ایک دوسرے کمیشن کا تقرر عمل میں آیا، جس کو یہ کام تفویض کیا گیا کہ مذکورہ قانون پر توضیحی نوٹ لکھے۔ اس کمیشن نے اپنا کام مکمل کر کے وزارت عمل کو پیش کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد حکومت نے قانونی شکل میں دینے سے قبل شائع کر دیے، چونکہ اس میں بعض امور میں حنفی مذہب کے خلاف قانون سازی کی گئی تھی، اس لیے اس کی مخالفت کی گئی۔ بالآخر بعض دفعات پر نظر ثانی کے بعد 17 ستمبر 1953 کو قانون الاحوال الشخصیہ کے نام سے شخصی قانون نافذ کر دیا گیا۔ طلاق بحالت نشہ، طلاق بالکنایہ، طلاق رجعی وغیرہ کے احکام میں مصری قانون کے مطابق تدوین کی گئی۔ چنانچہ ایک وقت میں 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاق دینے کی صورت میں ہی تسلیم کی گئی، اور طلاق بالمال یعنی خلع اور طلاق متمم یلالاس کے علاوہ باقی صورت میں امام شافعی اور امام حنبل کے مذاہب کے مطابق عورت کو طلب تفریق کا حق دیا گیا۔ وصیت کے احکام میں بھی تبدیلیاں کی گئیں، چنانچہ مالکی مذہب کے لیے وصیت کو جائز قرار دیا گیا۔ وراثت کے سلسلے میں بھی شامی قانون میں متعدد تبدیلیاں کی گئیں، چنانچہ مالکی مذہب کے مطابق قاتل مقتول کے ترکے میں وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت زید و ابو مسعود کے اقوال کے مطابق میں بھائی دادا کے ساتھ متوفی کے ورثے میں حقدار قرار دیا گیا۔ تیونس میں اہلی قانون سازی کی ابتدا 13 اگست 1956 کو ایک فرمان کے ذریعے ہوئی، جس کا نفاذ 1 جنوری 1957 سے ہوا۔ تیونس کی اہلی قانون کے تحت مرد اور عورت کی عمر نکاح کا تعین کر دیا گیا، جو بالترتیب 18 اور 15 سالہ ہے۔ البتہ قاضی کو اس عمر کا اختیار دیا گیا کہ اس عمر سے پہلے شادی کی اجازت دے سکتا ہے، بشرطیکہ طرفین یا ان میں سے کوئی ایک جیسی بھی صورت ہو اپنے بلوغ کا ثبوت پیش کریں۔ تعداد ازواج کو قطعاً ممنوع قرار دے دیا، بصورت حالت ورزی 1 سال قید یا 2,40,000 سکہ رائج الوقت تقریباً 7,500 روپے پاکستانی بطور جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ تیونس کے قانون کی روح سے شوہر کو حق طلاق استعمال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ضروری قرار دیا گیا، چنانچہ عدالت کی تصدیق کے علاوہ کوئی طلاق جائز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کے مفقود الخبر ہونے کی صورت میں یہ بازمانہ جنگ 2 سال بعد عورت کو طلب تفریق کا حق دیا گیا ہے، لیکن عام حالات میں مدت کا انحصار قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا گیا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 میں سماعت فرمائیں۔